السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں طالبان سے مذاکرات پر غور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
پانچویں مرحلے میں 12 ریاستوں کی 121 نشستوں کے لیے پولنگ ختم. مغربی بنگال میں سب سے زیادہ 80 اور بہار میں سب سے کم 48% ووٹ پڑے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
عالمی خبروں میں یوکرین کی صورتحال پر بات چیت کے لیے روس، یوکرین، امریکہ اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے درمیان جنیوا میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. جنوبی کوریا میں کشتی ڈوبنے کے بعد تقریباً 300 افراد کی تلاش کا کام جاری ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی وفاقی کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک میں امن و امان اور داخلی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس کی صدارت وزیر اعظم نواز شریف نے کی. اس بارے میں مزید تفصیلات ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس جمعرات کو وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں ملک کو درپیش داخلی اور خارجی چیلنجز، خاص طور پر طالبان سے مذاکرات سے متعلق بات چیت کی گئی. کمیٹی نے داخلی سلامتی کو بہتر بنانے اور امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے پر اتفاق کیا. سلامتی کمیٹی کا یہ تیسرا اجلاس ایسے وقت ہوا جب ایک روز قبل ہی کلعدم تحریک طالبان پاکستان نے فائر بندی میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے شرکا کو داخلی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی، جبکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات، بلوچستان اور مغربی سرحد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں کمیٹی نے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ بھی کیا. بیان کے مطابق کمیٹی نے افغانستان میں ہونے والے تازہ صدارتی انتخابات کے تناظر میں اس ملک سے تعلقات اور بھارت میں جاری عام انتخابات کے پس منظر میں اس ہمسایہ ملک سے روابط پر بھی بحث کی. سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیراعظم نواز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ قومی سلامتی کی کمیٹی ایک ایسا بڑا فورم ہے جہاں ریاستی اداروں کو قومی سلامتی سے متعلق فیصلوں کے لیے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل ظہیر الاسلام، وفاقی وزراء برائے دفاع، داخلہ اور خزانہ سمیت دیگر متعلقہ عسکری و سیاسی عہدیداروں نے شرکت کی. نواز شریف انتظامیہ نے تمام سیاسی جماعتوں سے اتفاق کے رائے کے بعد رواں سال کے اوائل میں طالبان سے مذاکرات کا آغاز کیا تھا، لیکن اس دوران ابھی تک سرکاری مذاکراتی کمیٹی اور طالبان کی شورا کی صرف ایک براہ راست ملاقات ہو سکی ہے. طالبان نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جنگ بندی کے دوران ان کے ساتھیوں کو ہلاک کیا جاتا رہا، پیس زون کے قیام اور غیر عسکری قیدیوں کی رہائی جیسے ان کے مطالبات کا بھی حکومت نے مثبت جواب نہیں دیا. حکومتی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور جلد ہی طالبان کے ساتھ سرکاری کمیٹی کی دوسری ملاقات بھی ہوگی. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے شروع کیے گئے مذاکرات پر ملک کے سیاسی و سماجی حلقوں میں ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے. بدھ ہی کو وزیراعظم نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بھی طالبان سے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
طالبان کے مذاکرات کار مولانا یوسف شاہ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعطل میں پڑے ہوئے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. طالبان حال ہی میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے جنگ بندی میں توسیع کرنے سے انکار کر چکے ہیں. اس بارے میں تفصیلات کامران حیدر کی رپورٹ میں.
گزشتہ روز طالبان شدت پسندوں کی جانب سے فائر بندی میں توسیع نہ کرنے کے فیصلے کے بعد عسکریت پسندوں سے مذاکرات زیادہ عرصے تک جاری رہنے سے متعلق خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ طالبان کے نامزد کردہ رابطہ کاروں نے بات چیت کے عمل میں تعطل کو دور کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کرنے کی اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. مولانا یوسف شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ عسکریت پسندوں کے فائر بندی سے متعلق فیصلے سے مذاکرات پر اثر نہیں پڑے گا.
اتار چڑھاؤ گلے شکوے تو آتے رہیں گے، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اور ہم دونوں نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مذاکرات عمل کو ہم جاری رکھیں. ہم اسی کوشش میں ہیں کہ دوبارہ طالبان کو بھی منائیں اور وہ جنگ بندی میں توسیع پر آمادہ ہو جائے.
پاکستانی طالبان کے مرکزی ترجمان شاہد اللہ شاہد نے بدھ کو ایک بیان میں کہا تھا کہ فائر بندی میں توسیع نہ کرنے کے باوجود ان کی شورا نے حکومت سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ترجمان نے الزام لگایا کہ ان کے جنگجوؤں کے خلاف کاروائیاں بدستور جاری ہیں. یوسف شاہ کا اس بارے میں کہنا تھا،
کاروائی صرف فوجی کاروائی نہیں ہوتی، اور بھی کچھ انہوں نے جو کل تفصیلات بیان کیے تھے نا، 50 آدمی کہہ رہے تھے کہ ان دنوں ہمارے مارے گئے ہیں اور اس طرح چاچے بھی مارے گئے ہیں، بہت سے وہ بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو شکایات کی ہم کچھ کر لیتے ہیں کہ ان کے شکوے ہم دور کر دیں.
طالبان کی طرف سے قیدیوں کی رہائی، پیس زون کے قیام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی روکنے کے مطالبات سامنے آئے تھے، جن پر عسکریت پسندوں کے ترجمان کے مطابق سنجیدگی سے غور تک نہیں کیا گیا. وزارت داخلہ 20 کے قریب قیدی رہا کر چکی ہے، جبکہ ایک درجن مزید رہا کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سابق رکن رحیم اللہ یوسفزئی کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے کارروائیاں شروع ہونے کی صورت میں مذاکرات کے ماحول کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے.
کلیشز ہوئے، لوگ مارے گئے، وہ تو خیر انڈر پلے کر رہے ہیں طالبان، لیکن لوگ تو مارے گئے. وہاں پر بھی صلح کرانی ہے اور اس کا کافی سیریس معاملہ ہے، اور ممکن ہے کہ ان کا رویہ اور بھی ریجٹ ہو جائے، جس طرح انہوں نے ابھی سیز فائر میں توسیع نہیں کی. تو وہ بھی ظاہر ہے قسطوں میں کر رہے ہیں، انسٹالمنٹ میں سیز فائر، پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر. گورنمنٹ اگر لوگوں کو رہا کرتی ہے تو پھر جناب اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. اپوزیشن پارٹیاں ہیں، میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، پھر آرمی کی ظاہر ہے ان کی بھی ایک رائے تو ہے.
طالبان سے مذاکرات کے لیے محدود فضائی کاروائیاں معطل کرتے ہوئے نواز انتظامیہ نے کہا تھا کہ دوسری جانب سے حملے کی صورت میں حکومت اور فوج جوابی کاروائی کا حق رکھتی ہے. حکومت میں شامل عہدیدار یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے قیام امن ان کی ترجیح ہے، مگر بات چیت کی ناکامی کی صورت میں طاقت کے استعمال سے دریغ نہیں کیا جائے گا. تاہم تجزیہ کاروں اور مبصرین کا کہنا ہے کہ طالبان کے فائر بندی میں توسیع نہ کرنے کے اعلان کے باوجود نواز انتظامیہ اب بھی شدت پسندوں سے بات چیت کو ترجیح دے گی. جمعے کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جس میں سرکاری عہدیداروں کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ اقتصادی صورتحال کے علاوہ طالبان سے مذاکرات کے تناظر میں داخلی سلامتی کے امور پر بھی گفت و شنید ہوگی. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارت میں جاری انتخابات کے پانچویں مرحلے میں 12 ریاستوں کے 121 انتخابی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے. بھارت میں انتظامی وجوہات کی بنا پر پارلیمنٹ کی 543 نشستوں کے لیے انتخابات کئی مرحلوں میں کرائے جاتے ہیں. اس بارے میں تفصیلات سنیے نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
پارلیمانی انتخابات کے پانچویں اور اب تک کے سب سے بڑے مرحلے میں 12 ریاستوں کی 121 نشستوں کے لیے جمعرات کے روز ووٹ ڈالے گئے. رپورٹوں کے مطابق سب سے زیادہ مغربی بنگال میں 80% اور سب سے کم بہار میں 48% اور نکسلی سرگرمیوں سے متاثرہ ریاست اڑیسہ میں 60% پولنگ ہوئی. جن نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے ان میں کرناٹک میں 28، راجستھان میں 20، مہاراشٹر میں 19، اتر پردیش اور اڑیسہ میں 11، مدھیہ پردیش میں 10، بہار میں 7، جھارکھنڈ میں 6، مغربی بنگال میں 4، چھتیس گڑھ میں 3 اور بھارتی کشمیر اور منی پور میں ایک ایک نشست شامل ہیں. ریاست جھارکھنڈ میں ماؤ نوازوں نے بوکارو ضلع میں ریلوے پٹری کو بم سے اڑا دیا اور گرڈیہ میں بم دھماکے کیے، جس کے نتیجے میں سی آر پی ایف کے 3 جوان زخمی ہو گئے، جن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے رانچی لے جا کر اسپتال میں داخل کیا گیا. ان واقعات کے باوجود پولنگ پر کوئی اثر نہیں پڑا. نکسلی سرگرمیوں سے متاثرہ علاقوں میں شام 4 تک ہی پولنگ ہوئی، جبکہ دوسرے علاقوں میں 6 تک ووٹ ڈالے گئے. اس مرحلے میں کل 1769 امیدوار میدان میں تھے، جبکہ 16 کروڑ سے زائد رجسٹرڈ ووٹر ہیں. جن اہم شخصیات کی قسمت داؤ پر ہے ان میں سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا، مینکا گاندھی، مرکزی وزرا ویرپا مویلی اور غلام نبی آزاد، لالو یادو کی بیٹی میسا بھارتی، شرد پوار کی بیٹی سپریا سولے، شتروگھن سنہا، سشیل کمار شنڈے، جسونت سنگھ اور اشوک چوہان قابل ذکر ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
یوکرین کی صورتحال پر عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت جنیوا میں شروع ہو گئی ہے اور امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ روس کی جانب سے ایسے اشاروں پر نظر رکھے گا کہ وہ تناؤ کم کرنے میں سنجیدہ ہے۔ ان مذاکرات میں یوکرین، روس، امریکہ اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔ ایک امریکی ٹیلی ویژن پر سی بی ایس سے ایک انٹرویو میں صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ یوکرین کو غیر مستحکم اور اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی سے متعلق ماسکو کے ہر قدم کے نتائج برآمد ہوں گے، لیکن ان کے بقول وہ اس بات کے قائل ہیں کہ روس جنگ نہیں چاہتا۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ یہ حق رکھتا ہے کہ یوکرین میں روسی زبان بولنے والوں کا تحفظ کرے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے سنیے۔
یوکرین کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ علیحدگی پسندوں نے اڈے پر دستی بموں اور پیٹرول بموں سے حملہ کیا۔ مزید بتایا گیا کہ فوجی دستوں نے زیادہ تر حملہ آوروں کو غیر مسلح کر دیا اور متعدد کو گرفتار کر لیا۔ روس کی حامی ملیشیا کی ارکان کا دعویٰ ہے کہ اڈے کے کمانڈر نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور یوں وہ تشدد کا ذمہ دار ہے۔ کیو میں پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے قائم مقام صدر الیگزینڈر توچینیوف نے ملیشیا کے ارکان کو دہشت گرد قرار دیا اور وہاں ہونے والے واقعات کی تفصیل بیان کی۔ ان کے الفاظ،
شو سیگودنی نوچی в місті Маріуполі терористами була спроба захоплення۔
ماریوپول میں دہشت گردوں نے فوجی اڈے پر حلہ بولنے کی کوشش کی، جس کا مقصد ہتھیاروں اور فوجی گاڑیوں پر قبضہ کرنا تھا۔ ہتھیاروں، بموں اور دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بوتلوں کے ساتھ عمارت پر حلہ بولنے کی تیسری کوشش کے بعد ان مجرموں پر نیشنل گارڈز نے حملہ کیا۔ 3 شدت پسند ہلاک کر دیے گئے، 13 زخمی ہوئے اور 63 کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تھے یوکرین کے قائم مقام صدر۔ ادھر جنیوا میں امریکی وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے امور کی سربراہ یوکرین کے وزیر خارجہ کے ساتھ موجود ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان نے کہا کہ وزیر خارجہ کیری ایسی علامات کا جائزہ لیں گے جن سے پتہ چل سکے کہ روس یوکرین میں کشیدگیوں کو کم کرنے میں واقعی سنجیدہ ہے۔ دراصل روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کے روز ٹیلی ویژن پر ایک کال ان شو میں بولتے ہوئے یوکرین کی حکومت پر بحران کا الزام عائد کیا، لیکن کہا کہ جنیوا کی بات چیت اہم ہے۔ ان کے الفاظ،
надеюсь, что удастся всё-таки понять в какую яму, в какую пропасть движется сегодняшняя
власть۔ مجھے امید ہے کہ ہم آخرکار سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یوکرین کی حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اور یوکرین کو کھینچ کر کہاں لے جا رہی ہے، اور اس معاملے میں میرے خیال میں بات چیت جس کا آج آغاز ہو رہا ہے بہت اہم ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے اہم ہے کہ ہم مل کر سوچیں کہ صورتحال پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں بات چیت کے ذریعے حل پیش کریں، نہ کہ صرف نمائش کے لیے۔ یہ تھے مسٹر پوٹن، جن کا کہنا تھا کہ جمہوری عمل اس ملک میں نظم و ضبط بحال کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ انہوں نے سوچ کو بھی نامعقول قرار دیا کہ یوکرین میں روسی فوجی یونٹ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علیحدگی پسندی کی تمام کاروائیاں وہاں کے رہنے والے مقامی لوگ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمنتھا پاورز نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بدھ کے روز بتایا کہ مشرقی یوکرین میں بدامنی میں روس کے ملوث ہونے کا ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ انہوں نے اسے اکسانے اور سبوتاش کی ایک باقاعدہ تیار کردہ پیشہ ورانہ مہم قرار دیا۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
اور سامعین، جیسا کہ آپ قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں سن رہے تھے، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو کے دوران روسیوں کو بتایا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں مشرقی یوکرین میں افواج بھیجنی نہیں پڑیں گی، اور ان علاقوں میں کشیدگی کے لیے یوکرین کی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات یوکرین کے مسئلے کا سفارتی حل تلاش کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں کوئی روسی دستے نہیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
مشرقی یوکرین میں تصادم کے بعد، جس میں 3 روس نواز مظاہرین مبینہ طور پر ہلاک ہوئے، روسی ٹیلی ویژن کے ایک کال ان شو میں مسٹر پوٹن نے یوکرین کے حکام کو انتباہ کیا کہ وہ ایک تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان پر زور دیا کہ مکالمہ کریں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ روس کی فوجیں کرائمیا میں سرگرم تھیں۔ گزشتہ مہینے روس نے کرائمیا کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، تاہم مسٹر پوٹن نے یہ واضح طور پر نہیں کہا کہ فی الوقت روسی فوجیں مشرقی یوکرین میں سرگرم ہیں۔ مسٹر پوٹن نے کہا کہ یہ بہودہ بات ہے، مشرقی یوکرین میں روسی فوجیں یا اسپیشل فورسز نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں کیف کی جانب سے مسلح افواج کا استعمال ایک سنگین جرم ہے۔ مسٹر پوٹن نے مغرب پر اس بات کے لیے سخت تنقید کی کہ وہ یوکرین کو اپنا اتحادی بنانا چاہتے ہیں، اور کہا کہ مشرقی یوکرین میں عوام کیف کے حکام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کے حقوق اور جائز مطالبات کو نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یوکرین میں 25 مئی کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ، مسٹر پوٹن کہتے ہیں کہ انتخابات یوکرین کے آئین کی خلاف ورزی ہیں، اس لیے کہ وکٹر یانوکوویچ قانونی طور پر اب بھی یوکرین کے صدر ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر پوٹن کے، جنہوں نے یوکرین کے لیے قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے پر بھی سخت موقف برقرار رکھا، جس میں روس نے مسٹر یانوکوویچ کی معزولی کے بعد سے 80% کا اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے جنیوا مذاکرات کی کامیابی کے لیے امید کا اظہار کیا۔ ان مذاکرات میں امریکہ، یورپی یونین، روس اور یوکرین کے اعلی عہدیدار یوکرین کا بحران شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مذاکرات کا آغاز بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ بہت اہم ہے کہ اس بارے میں مل بیٹھ کر سوچا جائے کہ اس صورتحال پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو صحیح مکالمے کی پیشکش کس طرح کی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر پوٹن کے۔ اوباما انتظامیہ کے عہدیداروں نے اس بارے میں توقعات کو کم کر کے پیش کیا ہے کہ جنیوا مذاکرات سے کوئی پیش رفت ہو سکے گی یا روس کی جانب سے کافی بامقصد مراعات حاصل ہو سکیں گی، جن سے نئی امریکی تعزیرات سے بچا جا سکے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ روز جنوبی کوریا میں کشتی ڈوبنے کے ایک حادثے میں سینکڑوں افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ سنیے۔ جنوبی کوریا میں امدادی کارکن جمعرات کو جنوب مغربی ساحل کے قریب کشتی کے ڈوبنے سے لاپتہ ہونے والے 287 افراد کی تلاش کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ سرکاری حکام نے اس واقعے میں 9 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے ان میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تیز لہروں اور گدلے پانی کی وجہ سے غوطہ خوروں کو تلاش کے کام اور کشتی میں داخل ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ ڈوبنے والی کشتی کے اندر کوئی زندہ شخص موجود ہے یا نہیں، کیونکہ پانی کا درجہ حرارت تقریباً 12 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے سلامتی کے امور کے وزیر کانگ بیونگ کیو کا کہنا تھا کہ کشتی کو کرینوں کی مدد سے سمندر سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات 3 کرینیں جائے حادثہ پر بھیجی گئی ہیں، جبکہ 555 غوطہ خور بھی متحرک ہیں۔ ایک کرین کل صبح اور مزید 2 رات تک وہاں پہنچ جائیں گی۔ لاپتہ ہونے والے مسافروں کے خاندان حکومت پر برہم ہیں، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ تلاش کی کاروائیاں سست روی کا شکار ہیں۔ جنوبی کوریا کی صدر پاک گیون ہیوے جائے حادثہ کے قریب جندو جزیرے پر ایک ملاقات کے دوران متاثرہ خاندانوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ حکام تلاش کے کام میں ہر ممکنہ اقدام اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تلاش کی کاروائی کے عملے پر زور دیا ہے کہ وہ آخری لمحے تک اپنی پوری کوششیں جاری رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ خاندانوں نے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ یہ میرا حکم تھا۔ 6855 ٹن وزنی یہ کشتی منگل کی رات کو جنوب مغربی ساحل سے تقریباً 100 کلومیٹر دور جزیرہ جیجو کے لیے روانہ ہوئی تھی، اور اس پر 470 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں سے اکثریت نوجوان طلبہ کی تھی۔ حکام کے مطابق کشتی کے ڈوبنے کی تاحال کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آئی، لیکن زندہ بچ جانے والے بعض افراد نے بتایا کہ انہوں نے ایک زوردار آواز سنی، جس کے بعد کشتی ایک طرف جھکتے ہوئے ڈوبنا شروع ہو گئی۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ بحر ہند میں ملائیشیا کے لاپتہ طیارے کی تلاش میں مصروف روبوٹک آبدوز سے تلاش کا یہ مرحلہ ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ اگر بلو فن 21 آپ دوست لاپتہ طیارے کا ملبہ تلاش نہ کر سکے تو پھر حکام دوبارہ سوچ بچار کریں گے کہ اسے کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ اگر بلو فن 21 نامی آبدوز کو اس وقت تک کوئی ملبہ نہ ملا تو حکام کام روک دیں گے اور اثر نو اکٹھے ہو کر اثر نو غور کریں گے کہ اب کیا کیا جائے۔ جمعرات کو ان کے تبصروں سے قبل ملائیشیا کے وزیر دفاع ہشام الدین حسین نے کہا تھا کہ اگرچہ کسی ملبے کا پتہ نہیں چل سکا ہے، تاہم روباٹک آبدوز نے کچھ مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بلو فن 21 سے جو بصری معلومات حاصل کی وہ اگرچہ اس چیز کو پانے میں تو واضح نہیں تھیں جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، لیکن اس بارے میں بہت واضح تھیں کہ سمندر کی تہہ کس طرح دکھائی دیتی ہے اور اس سے قدرے اطمینان حاصل ہوتا ہے، جبکہ ہم اگلے چند روز میں گہرے پانی میں جہاز کی تلاش میں تیزی لا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ملائیشیا کے وزیر دفاع ہشام الدین حسین کے۔ تلاش کی کارروائی کو مربوط کرنے والی آسٹریلوی ایجنسی نے جمعرات کو کہا کہ زیر آب روبوٹک آبدوز بلو فن 21 اپنے 3 مشنز میں سمندر کی تہ کے 90 اسکوائر کلومیٹر رقبے میں طیارے کو تلاش کر چکی ہے۔ امریکی بحریہ کے عہدیداروں نے انتباہ کیا ہے کہ اس آبدوز کو 600 اسکوائر کلومیٹر رقبہ کھنگالنے میں 2 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ سطح آب پر بحری جہاز اور فضا میں طیارے مسلسل ملبے کو تلاش کر رہے ہیں اور بلیک باکس کے سگنلز کو سن رہے ہیں، اگرچہ حکام نے انتباہ کیا ہے کہ یہ کوشش جلد ختم کر دی جائے گی۔ ملائیشیا ایئر لائن کا جیٹ طیارہ 5 ہفتے قبل بیجنگ سے کوالالمپور جاتے ہوئے غائب ہو گیا تھا۔ اس میں 239 مسافر سوار تھے۔ ملائیشیا کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ طیارے کا راستہ دانستہ طور پر تبدیل کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے دوسرے امکانات کو مسترد نہیں کیا ہے جن میں کوئی بڑی میکینیکل خرابی شامل ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ماسکو کی جانب سے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا سے الحاق کے بعد سے امریکہ اور روس کے تعلقات اپنی کم تر سطح پر آ چکے ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے سینئر صحافی آندرے دی ناسنیرا نے اپنی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا ہے کہ آیا دونوں فریق کسی سرد جنگ کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتا رہی ہیں مدثرہ منظر۔
سرد جنگ 1945 میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے سے 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے تک جاری رہی۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر چارلز کیپشن کہتے ہیں کہ سرد جنگ امریکی قیادت کے ایک مغربی بلاک اور سوویت یونین قیادت کے ایک مشرقی بلاک کے درمیان رقابت اور مخالفت تھی۔
It was defined by ideological competition, a communist system versus a capitalist system, an autocratic system versus a democratic system.
اس کی وضاحت اشتراکی نظام بمقابلہ سرمایہ دارانہ نظام، ایک آمرانہ نظام بمقابلہ ایک جمہوری نظام میں نظریاتی مسابقت کے طور پر کی گئی تھی، اور اس کی وضاحت ترقی پذیر دنیا میں فوجی اور صنعتی دونوں شعبوں میں اپنی برتری کے حصول کے لیے روایتی جغرافیائی سیاسی متبادلات کے طور پر کی گئی تھی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے سر جنگ کی یادیں بھی منظر نامے سے محو ہو چکی ہیں، لیکن اب روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا سے الحاق کے بعد ایک نئی سر جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے برسلز میں 26 مارچ کو اپنی تقریر میں ایک نئی سر جنگ کے تصور کو مسترد کر دیا تھا۔
This is not another cold war that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia leads no block of nations.
ہم کسی اور سر جنگ میں داخل ہونے نہیں جا رہے، کیونکہ سوویت یونین کے برعکس روس قوموں کے کسی بلاک اور کسی عالمی نظریے کی قیادت نہیں کرتا۔ صدر اوباما نے روس کو ایک ایسی علاقائی طاقت بھی قرار دیا تھا جو اپنے کچھ قریبی ہمسایوں کو دھمکا رہی ہے، طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ کمزوریوں کی وجہ سے۔ کپشن اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روس اب وہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔
During the Cold War, Russia had millions of soldiers under arms. It had a world-class navy. It had proxy clients.
سر جنگ کے دوران روس کے پاس لاکھوں مسلح فوجی تھے، اس کے پاس عالمی معیار کی بحریہ تھی، دنیا بھر میں اس کے زیر اثر ریاستیں تھیں۔ آج ہم جو روس دیکھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ اس وقت روس کے مسلح فوجیوں کی تعداد 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ ہے۔ اس کی بحریہ ماضی کی اپنی بحریہ کی ایک افسردہ تصویر ہے۔ دنیا میں اس کے اتحادی بہت تھوڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سر جنگ کی طرف واپسی شروع نہیں ہوئی۔ روس کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو اس طرف لے جائے۔ لیکن کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ایمریٹس رابرٹ لیگورڈ ایک مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
I believe we're already in a new Cold War. That's not a majority view. I think most people are reluctant to think that we could fall again into something.
میرا خیال ہے کہ ہم پہلے ہی ایک نئی سر جنگ میں ہیں۔ یہ اکثریتی نظریہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ دوبارہ کسی ایسی جنگ میں مبتلا ہونے کے تصور سے ہچکچاتے ہیں جو بڑی ہو، پیچیدہ ہو، خطرناک ہو، بالخصوص جو اس طرح کی کسی بین الاقوامی جوہری جنگ کا عکس ہو جس کا سامنا ہمیں 50 سال پہلے ہوا تھا۔ لیگورڈ کہتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران مغرب کے ساتھ سوویت یونین تعلقات کی کچھ بنیادی خصوصیات حقیقتاً وہی ہیں جو آج روس اور مغرب کے درمیان ہیں۔
Well, first of all, rather than the ambiguous sense of the other side that both the US and Europe had of Russia for much of the last 20 years, that is sort of neither
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پچھلے 20 سال کی زیادہ تر مدت کے دوران امریکہ اور یورپ دونوں روس کے بارے میں بہت غیر واضح تھے، یعنی یہ کہ وہ نہ تو دوست ہے اور نہ ہی دشمن، کچھ اس کے درمیان کی کوئی چیز، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، اور اس کے رد عمل میں روسی مغرب کو تقریباً اسی انداز میں دیکھتے تھے، اور اب یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر فریق حقیقی معنوں میں دوسرے فریق کی وضاحت صرف مخالف کے طور پر ہی نہیں کر رہا، بلکہ ہم اس کے بڑے رہنماؤں اور ماہرین کی جو تقاریر سن رہے ہیں ان میں اسے ایسا ہی قرار دیا جا رہا ہے۔ لیگورڈ کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں نئی سر جنگ کی ایک اور علامت یہ ہے کہ واشنگٹن اور ماسکو کے عہدیداروں نے بظاہر بنیادی طور پر مختلف انداز میں تعاون کے تعلقات کے لیے کام کرنے کا خیال چھوڑ دیا ہے۔
The assumptions that underlay the Obama administration's reset, for example, they've now disappeared, been replaced by the notion that the most we can hope for.
مثال کے طور پر اوباما انتظامیہ کی ریسیٹ پالیسی سے منسلک مفروضے اب غائب ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ اس نظریے نے لے لی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو کچھ توقع کر سکتے ہیں وہ عارضی بہت مخصوص رابطے ہو سکتے ہیں جو تعاون پر مبنی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تعاون میں اس سطح تک اضافہ کر سکے جو ہمیں ایک حقیقی اور دیر پا شراکت داری کی جانب بڑھنے میں مدد دے سکے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ ایک حقیقی اور دیر پا شراکت داری صرف واشنگٹن اور ماسکو میں نئی قیادت کے تحت ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی ویژول افیکٹ آرٹسٹ کے لیے 3rd آسکر، تفصیلات فکر و فن میں۔
It's completely frozen.
Please, just stay away.
I'll bring her back and I'll make this right.
So you're not scared?
She's my sister. She would never hurt me.
Yeah, I bet she's the nicest person ever.
Huh?
پاکستان سے تعلق رکھنے والے ویژول افیکٹ آرٹسٹ میر ظفر علی نے 3rd مرتبہ دنیائے فلم کا سب سے معتبر ایوارڈ آسکر اپنے نام کیا ہے۔ میر ظفر علی کو تازہ ترین آسکر ایوارڈ فلم فروزن کے لیے ان کے کام پر دیا گیا۔
Hi everyone, I'm Olaf.
Did Elsa build you?
Yeah, why?
We need Elsa to bring back summer.
Olaf!
Now I'm perfect.
Almost.
Oh, woo!
Head rush.
So cute. It's like a little baby unicorn.
یہ فلم باکس آفس پر بھی کئی ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ خصوصاً اس فلم کا کردار شہزادی ایلسا کے اپنا برفانی محل تعمیر کرنے کو بہت سراہا گیا۔
You don't have to keep your distance anymore. Cause for the first time in forever, I finally understand. For the first time in forever, we can fix this hand in hand. We can head down this mountain together. You don't have to live in fear.
کمپیوٹر افیکٹس کی مدد سے اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے میر ظفر علی ہی تھے۔
38 سالہ
ظفر علی کا تعلق کراچی سے ہے، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے امریکہ میں ویژول افیکٹس کی تعلیم مکمل کی۔
Now we just have to survive this blizzard.
That's no blizzard. sister.
میر ظفر علی نے پہلا آسکر ایوارڈ سن 2008 میں فلم دی گولڈن کیمپس اور دوسرا لائف آف پائی میں ویژول ایفیکٹس کے شعبے میں حاصل کیا تھا.
In a universe parallel to our own, where witches rule the northern skies, where ice bears are the bravest of warriors, and where every human is guided by the animal manifestation of their soul, their demon.
ان کے حصے میں دیگر کئی اہم فلمیں بھی ہیں جن میں ان کے کام کو خاصی پذیرائی حاصل ہوئی. ان میں دی ڈے آفٹر ٹمارو، اسپائڈر مین 3، گوسٹ رائڈر اور ایکس مین بھی شامل ہیں. اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس جمعرات کو وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں ملک کو درپیش داخلی اور خارجی چیلنجز، خاص طور پر طالبان سے مذاکرات پر بات چیت کی گئی. کمیٹی نے داخلی سلامتی کو بہتر بنانے اور امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے پر اتفاق کیا. سلامتی کمیٹی کا یہ تیسرا اجلاس ایسے وقت میں ہوا جب ایک روز قبل ہی کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے فائر بندی میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. پاکستان نے کابل اور اتحادی افواج پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی روک تھام اور لوگوں کی غیر قانونی آمد و رفت روکنے کے لیے پاک افغان سرحد پر اپنے انتظامات بہتر بنائے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان نے مشترکہ سرحد پر 1200 سے زیادہ چوکیاں قائم کر رکھی ہیں. ان کی بریفنگ کی تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کی سرحد کی مؤثر نگرانی دونوں ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اسلام آباد چاہتا ہے کہ دوسری جانب سے بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں بھرپور ساتھ دیا جائے. دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پاک افغان سرحد کی نگرانی سے متعلق پاکستان پہلے ہی اضافی بوجھ اٹھائے ہوئے ہے.
We have more than 1200 posts. We undertake surveillance. We were keen to introduce the biometric system on this border. We need equally strong measures from the other side, from NATO, from ISAR.
ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے اپنی سرحد پر 1200 چوکیاں قائم کر رکھی ہیں، جبکہ علاقے کی نگرانی بھی کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نگرانی کے اس عمل کے لیے بایو میٹرک نظام متعارف کروانے میں دلچسپی رکھتا ہے. تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات دوسری جانب افغانستان اور وہاں تعینات نیٹو اور بین الاقوامی افواج بھی کریں. افغانستان میں صدارتی انتخابات اور نئی ممکنہ حکومت سے تعلقات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں تسنیم اسلم نے کہا کہ یہ فیصلہ تو افغان عوام کو ہی کرنا ہے کہ وہ کس کو نظام میں حکومت چلانے کی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں.
We are not supporting one party or the other. We don't know as yet who would form the next government in Afghanistan, but whoever forms the government, irrespective of that, Pakistan would focus on building and enhancing our bilateral relations with Afghanistan.
تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں کسی خاص جماعت کا حامی نہیں ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ ابھی تک معلوم نہیں کہ افغانستان میں آئندہ حکومت کون بنائے گا، تاہم ان کے بقول جو بھی اقتدار میں آئے گا پاکستانی حکومت دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز رکھے گی. پڑوسی ملک افغانستان میں 5 اپریل کو صدارتی انتخابات ہوئے تھے، اور ان کے پرامن انعقاد کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کی مشاورت سے پاکستان نے پاک افغان سرحد بند کر دی تھی. سلامتی کے خدشات کے باوجود بڑی تعداد میں افغان شہریوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، جس کی عالمی سطح پر بھی پذیرائی کی گئی. افغانستان میں انتخابات کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام آباد نئی افغان قیادت سے مل کر خطے میں قیام امن کے لیے کام کرے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کی فوج سے ملک میں پولیو کے خاتمے کے لیے سول حکومت کی کوششوں میں مدد دینے کی اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں جی ایچ کیو میں فوج، عالمی ادارے کے نمائندوں، وفاقی اور خیبر پختونخوا کے عہدیداروں کا اجلاس ہوا۔ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اشتیاق اپنی رپورٹ میں۔
پاکستان میں انسداد پولیو کی کوششوں میں معاونت کے لیے عالمی ادارہ صحت اور سرکاری عہدیداروں کی جانب سے فوج سے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جمعرات کو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر میں ہونے والے ایک اجلاس میں اس ضمن میں مربوط کوششوں کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اجلاس میں عالمی ادارہ صحت، وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومتوں اور فاٹا سیکرٹریٹ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکا نے ملک میں پولیو وائرس کی موجودہ صورت حال اور اس کے انسداد کی کوششوں میں درپیش مشکلات پر بحث کی اور پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے سلامتی کی صورتحال کو بہتر بناتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کرنے پر زور دیا۔ پاکستان میں 2012 سے ملک کے مختلف حصوں میں انسداد پولیو کے رضاکاروں اور ان کی حفاظت پر معمور سیکیورٹی اہلکاروں پر شدت پسندوں کے جان لیوا حملوں کی وجہ سے یہ کوششیں بارہا تعطل کا شکار ہو چکی ہیں۔ ملک میں کئی بار انسداد پولیو کی مہم کو روکنا یا پھر محدود کرنا پڑا۔ وزیر اعظم سیکرٹریٹ میں قائم انسداد پولیو سیل کی سربراہ عائشہ رضا فاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے کوششوں کی راہ میں سلامتی کے خدشات بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اس وائرس کے خاتمے میں مصروف افراد کی مزید جانیں ضائع ہوں۔
اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اور ہماری فرنٹ پوسٹ جو ہے انوسنٹ لائف لوز ہو، تو اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے سول ملٹری کوآرڈینیشن کمیٹیز کے تھرو کہ وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے ہماری کیمپینس کو ایسے ایریاز میں جہاں پہ سیکیورٹی کمپرومائز ہے، ٹرائبل ایریاز ہیں، وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کریں گے۔
عائشہ رضا فاروق کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں، خاص طور پر وزیرستان میں پولیو سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے ہیں، اور ان علاقوں میں اگر فوج کی مدد سے بچوں کو اس بیماری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں تو اس سے یقیناً اس وائرس کے خاتمے کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ نائجیریا اور افغانستان کے علاوہ پاکستان وہ تیسرا ملک ہے جہاں انسانی جسم کو اپاہج کر دینے والے پولیو وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ انسداد پولیو مہم میں عدم تواتر کی وجہ سے پاکستان میں پولیو سے متاثرہ کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 2012 میں پولیو کے صرف 58 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 2013 میں یہ تعداد 91 ریکارڈ کی گئی۔ رواں برس اب تک پولیو کے 47 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ حکام اور ماہرین یہ خدشہ بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ اگر پولیو کے وائرس پر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان سے دوسرے ملکوں کو جانے والوں پر سفری پابندیاں بھی عائد ہو سکتی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور سامعین، ہو کے عہدیداروں نے ملٹری آپریشن کے سربراہ جنرل اشفاق ندیم سے ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے ہماری ساتھی شہناز نفیس کی اس میٹنگ میں موجود عالمی ادارہ صحت کے ایک عہدیدار ڈاکٹر سرفراز افریدی سے گفتگو کی ہے۔ سماعت فرمائیے ان کے انٹرویو کے کچھ اقتباسات۔
نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور ایف آر بنو کے چند ایسے مخصوص علاقے ہیں جو سن 2012 سے جو ہیں وہاں پر ہم کمپلین نہیں کر سکے ہیں، اور ان کی چند وجوہات ہی جو سسپینشن یا جو بین لگا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے ہم وہاں پر مکمل طور پہ ہمارے کچھ اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے 162,073 اور جمع 8,000 کے قریب بچے جو ہیں یہ ہم سے رہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بشکو کے لیول پہ کافی عرصے سے یہ چیزیں میٹنگ ہو رہی تھی کہ کس طریقے کار کے مطابق وہاں ہم بچوں تک رسائی حاصل کریں، اور ان بچوں کو جو اس وقت جس ترمائل سے گزر رہے ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے جو ہے اس بیماری سے محفوظ کر سکیں۔ جو ہمارا پلان یہاں پر ہیڈ کوارٹر 11 کور کے ساتھ اور جی ایچ کیو کے تعاون سے جو بنا ہوا تھا، جس میں ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف فاتح وہ بھی انوالو تھے اور ہمارے دیگر جو پارٹنر تھے وہ بھی تھے، کہ کس طرح ہم ان بچوں تک پہنچے، تو اس میں ہمارے تین فیزز تھے۔ ایک فیز یہ تھا کہ جو بچے نارتھ وزیرستان کے اندر اور نارتھ وزیرستان سے باہر کی طرف آتے ہیں تو ان کے لیے ہم ٹرانزٹ پوائنٹس پہ پرماننٹلی میں لگا لیں، اور ان میں ہم نے چند پوائنٹ جو تھے جہاں پہ زیادہ تر پاپولیشن موبائل ہو رہی تھی اور جہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز کے چیک پوائنٹس ہیں جن میں ہمارے لیے تھوڑی سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے گاڑی کو رکوانے میں، بچوں کو قطرے پلانے میں، وہ ہم نے فرسٹ فیز میں ٹارگیٹ کیے۔ دوسرے اسی فیز کے ساتھ ساتھ یا دوسرا فیز لیتے ہوئے ہم وہ ہیلتھ فنکشنل ہیلتھ اسٹرکچر جو فنکشنل ہے، جہاں پی پی آئی کی فیسلٹیز ہے، خاص کر ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، تحصیل ہیڈ کوارٹر، سول ہاسپٹل، بی ایچ یو چند ایسے ہیں، ان سارے علاقوں میں ہم نے مخصوص وہ علاقے جو فنکشنل تھے ان میں ہم نے یہ مہم اسی طرح بنا ہے جو کہ ہیلتھ سیکنگ بہیویئر کے حوالے سے، تاکہ بچوں کو قطرے بھی پہنچے. اگر کوئی والدین آتے ہیں اور خود ہی وہ ویکسین لے کے اپنے بچوں کو پلانا چاہے تو ان کو بھی فیسلیٹیٹ کیا جائے. یہ ہمارا دوسرا فیز اور ایک سے پہلے فیز کے ساتھ تھا منسلک تھا. تیسرا فیز یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں فیزز میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا تیسرا فیز جو ہوگا وہ ہم جائیں گے اسکولوں میں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک سال سے لے کے پانچ سال تک بچوں کی امیونٹی جو ہے وہ کمپرمائز ہوتی ہے مختلف عوامل سے, تو یہ ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس وقت فاٹا جس حالات سے گزرا ہے انٹرنیشنلی بھی سارے لوگ ان سے واقف ہیں, نیشنلی بھی ہیں, جو والیٹائل سچویشن ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس اپرچونیٹی کو ہم ضائع نہ کریں اور ہر بچہ جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس کی امیونٹی کمپرمائز ہو, تو ہم اس کو بلڈ اپ کریں اور ہم اس میں اس وقت ہم لے رہے ہیں پیدائش سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کو. لیکن ہم نے جو اسکول اسٹریٹجی جو ڈیزائن کر کے دے دیے ان میں ہم نے کہا کہ ہم پرائمری اور مڈل کو تو ضرور شامل کریں گے لیکن ہائی تک ہم جائیں گے تاکہ وہ بچے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ موبائل ہوتے ہیں موو کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نارمل کلچر کو دیکھ لیں قبائلی علاقوں میں تو ان کے جو بڑے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں وہ تو جا کے کہیں مزدوری کے لیے یا کسی ضروری کام سے گھر سے باہر ہوتے ہیں, لیکن جو ان کے خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہی بچے باہر نکلتے ہیں جو کہ بالغ ہوتے ہیں, جو کہ 12-13-14 سال کے ہوتے ہیں وہ اس دستور کے مطابق. تو ہم کہتے ہیں کہ اس اپرچونیٹی کو لے کے ان بچوں کو بھی ہم ویکسینیٹ کریں تاکہ جو وائرس کا جو نقل حمل ہے اس کو ہم روک سکیں. یہ 3 فیزز ہماری اسٹریٹجی تھی. چوتھی فیز ہماری یہ ہے کہ وہ بچے جو سال 2012 میں اور 13 میں اور 14 میں افیکٹ ہو چکے ہیں, وہ کرپلڈ ہے, پیرالائز ہو چکے ہیں, مفلوج ہو چکے ہیں, ہم ان بچوں کی ریہیبلیٹیشن کریں اور اس پہ جو ہے باقاعدہ ابھی اجلاس کریں گے کور کمانڈر لیول پہ بھی اور ایجنسی لیول پہ بھی. ایجنسی لیول پہ ہماری ایک کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو کہتے ہیں CMCC سول ملٹری کوآرڈینیشن کمیٹی, وہ جو ہے وہاں کے جو ایلڈرز کا جرگہ بلا کے ان کے تواصل سے اور باقی ایلیمنٹس کے تواصل سے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور سامعین, اب کچھ عالمی خبریں. جنوبی کوریا میں امدادی کارکن جمعرات کو جنوب مغربی ساحل کے قریب کشتی کے ڈوبنے سے لاپتہ ہونے والے 287 افراد کی تلاش کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. سرکاری حکام نے اس واقعے میں 9 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے ان میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. تیز لہروں اور گدلے پانی کی وجہ سے غوطہ خوروں کو تلاش کے کام اور کشتی میں داخل ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ واضح نہیں کہ ڈوبنے والی کشتی کے اندر کوئی شخص زندہ موجود ہے یا نہیں. اور جنوبی کوریا کی صدر پاک گیون ہے نے چائے حادثہ کے قریب جنڈو جزیرے پر ایک ملاقات کے دوران متاثرہ خاندانوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ حکام تلاش کے کام میں ہر ممکنہ اقدام اٹھا رہے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو کے دوران روسیوں کو بتایا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں مشرقی یوکرین میں افواج بھیجنی نہیں پڑیں گی اور ان علاقوں میں کشیدگی کے لیے یوکرین کی حکومت کو مردہ الزام ٹھہرایا. انہوں نے یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات یوکرین کے مسئلے کا سفارتی حل تلاش کر سکیں گے. یوکرین کی صورتحال پر عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت جنیوا میں شروع ہو گئی ہے اور امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ روس کی جانب سے ایسے اشاروں پر نظر رکھے گا کہ وہ تناؤ کم کرنے میں سنجیدہ ہے. ان مذاکرات میں یوکرین, روس, امریکہ اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں. ایک امریکی ٹیلی ویژن سے انٹرویو کے دوران صدر براک اوباما کا کہنا تھا کہ یوکرین کو غیر مستحکم اور اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی سے متعلق ماسکو کے ہر قدم کے نتائج برآمد ہوں گے, لیکن ان کے بقول وہ اس بات کے قائل ہیں کہ روس جنگ نہیں چاہتا. ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ یہ حق رکھتا ہے کہ یوکرین میں روسی زبان بولنے والوں کا تحفظ کرے. الجزائر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے انتخابات میں ووٹ ڈالے کہ آئندہ 5 برس کون ملک میں حکومت کرے گا. صدر عبدالعزیز بوتفلکا, جو کہ علیل ہیں, چوتھی مدت کے لیے انتخابات لڑ رہے ہیں. انہیں سابق وزیر اعظم علی بینفلس کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے. قاہرہ سے ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کمر عباس جعفری.
77 سالہ عبدالعزیز بوتفلیقہ نے جو ویل چیئر پر تھے اپنا ووٹ ایسے میں ڈالا جبکہ صحافی اور ان کے بہی خواہ ان کے گرد موجود تھے۔ صدر مسکرائے تو لیکن بولے کم، وہ اپنے ایک نوجوان بھتیجے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خواتین کے ایک گروپ نے جو پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑا تھا اس وقت صدر کو سراہنے کے لیے آوازیں نکالی جب انہوں نے اپنے حامیوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ گزشتہ برس مسٹر بوتفلیقہ پر فالج کا حملہ ہوا تھا، وہ چوکس نظر آتے تھے مگر کمزور بھی لگ رہے تھے۔
في بعض الولايات اذكر بعض الولايات في تندوه مثلا وصلنا نسبه المشاركه الى حد 10 صباحا
داخلہ طيب بليز مختلف شہروں میں ووٹ ڈالنے والوں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں اور زور دے کر کہتے ہیں کہ پورے ملک کے 50,000 پولنگ اسٹیشنوں میں کسی بڑی رکاوٹ اور دشواری کے بغیر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ نے ملک کے بعض حصوں میں احتجاجات اور تصادموں کی اطلاع دی ہے لیکن کہیں کوئی قابل ذکر تشدد نظر نہیں آتا۔ اپوزیشن کے نمایاں امیدوار علی بن فلیس نے ووٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کی اور کہا،
فالجزائر وعدتها بمشروع واعد وحضرت لها مستقبلا واعد يتضمنه مشروع التجديد الوطني الذي شرحته طولا وعرضا للشعب الجزائري فشخصيا انا متمنى
وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو انہیں امید ہے کہ ملک میں ایک نئی روح پھونک دیں گے، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ ووٹوں کی گنتی میں دھوکہ دہی کی گئی تو پھر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ وہ کسی بھی قسم کے تشدد کے خلاف ہیں۔
المشاهد دائما من ولاية برج بوعريريش اقبال كثيف للناخبين
کہ بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے آئے ہیں، حالانکہ نسبتاً خالی پولنگ اسٹیشنوں سے آنے والے ویڈیو ان کی تردید کرتے معلوم ہوتے تھے۔ وزیر داخلہ توجہ دلاتے ہیں کہ صبح کے وقت تک ملک کے 2 کروڑ اہل ووٹروں میں سے کوئی 9% ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے آ چکے تھے۔
في فلانجيري وفي في الجمهوريه وفي في الجزائر الخضراء والجزائر الحره وتحيا الجزائر وتحيا خوينا دائما راسو في الفوق، هذا ما نقولوا يا ربي ما يشفوا فينا العدي والمكاره يا ربي۔
یہ ایک ضعیف خاتون کی آواز تھی جس نے ووٹ ڈالتے ہوئے الجزائر زندہ باد کا نعرہ لگایا اور اپنی امید کا اظہار کیا۔
اخوي الحمد لله الجوار مليحة وان شاء الله جينا نأدي الواجب الوطني تاعنا ونعاود على الاستقرار تاع البلاد وان شاء الله وتحية الجزائر۔
وفد كبير على صناديق الاقتراع والاحسن والافضل۔
ایک نوجوان نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ آیا تھا ووٹ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ الجزائر کے مستقبل کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے اور یہ کہ اسے امید ہے کہ یہ انتخاب عوام کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ سابق وزیر اعظم علی بن فلیس سمیت 6 امیدوار میدان میں ہیں۔ موجودہ صدر اس منصب پر 1999 سے فائز ہیں۔ وہ کسی زمانے میں الجزائر کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ تھے اور اس نسل کے رہنماؤں میں سے آخری ہیں جو 1962 میں فرانس سے آزادی کے بعد اقتدار میں آئے تھے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نائجیریا میں بدھ کے روز ایک اسکول سے 107 لڑکیوں کے اغوا کے بعد اسکول کے پرنسپل نے فوج کے اس بیان کی تردید کی ہے کہ زیادہ تر لڑکیوں کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ بدھ کو رات دیر گئے نائجیریا کے جوائنٹ انفارمیشن سینٹر نے کہا کہ اغوا ہونے والی لڑکیوں میں سے 8 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ریاست بورنو میں اسکول کے پرنسپل اسابے کوامبورا نے جمعرات کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فوج کی جانب سے دیے گئے بیان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں صرف 14 لڑکیوں کی رہائی کے بارے میں معلوم ہے اور فوج اور رضاکار لڑکیوں کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نائجیریا میں ریاستی امور کے محکمے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لڑکیوں کی مزید رہائی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ فوج نے اپنے طور پر معلومات اکٹھی کی ہوں جن کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں۔ صدر گڈلک جوناتھن کے ایک مشیر نے جمعرات کو کہا کہ صدر کو اغوا کے واقعے کے بارے میں تشویش ہے اور انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 بجے تک۔
اور سامعین، اب پیش خدمت ہے امریکی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ تیونس کے عوام اور معاشی خوشحالی اور جمہوری حکومت کے مستقبل کی طرف ان کی پیش رفت کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ جنوری سن 2011 کے انقلاب کے بعد امریکہ نے تیونس میں جمہوری تبدیلی کے لیے $400 ملین کی رقم مختص کی تھی، جس کا بڑا حصہ تیونس کی معیشت اور نجی شعبے کی تکنیکی اور مالی معاونت، ملکی سلامتی اور سرحدوں کے تحفظ اور اس کی سول سوسائٹی اور جمہوری عمل کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہوگا۔ تیونس میں نجی شعبے کی رہنمائی میں ترقیاتی کوششوں میں مدد دینے کے لیے امریکہ نے تیونس کو ایک اور آزاد قرضے کی فراہمی پر آمادگی ظاہر کی ہے، جس کی مدد سے تیونس کی حکومت عالمی سرمایہ منڈی سے مناسب نرخوں پر اندازاً $500 ملین کی رقم حاصل کر سکے گی۔ تیونس میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کے معاہدے کی کونسل جون میں اپنے اگلے اجلاس میں منڈی تک رسائی، نئے کاروبار شروع کرنے، اطلاعات اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کے امور پر بات چیت کرے گی۔ سال 2012 میں امریکہ نے تھامس جیفرسن اسکالرشپ پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ یہ $10 ملین کا پروگرام تیونس کے انڈر گریجویٹ طلبہ کو ایک سال کی انڈر گریجویٹ تعلیم کے لیے امریکی یونیورسٹیوں اور کمیونٹی کالجز میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ امریکی کانگریس نے حال ہی میں اس پروگرام کے لیے مزید $10 ملین کی رقم کی منظوری دی ہے، جس سے تیونس کے طلبہ کی تعداد 400 ہو جائے گی۔ جمہوری طرز حکومت کے فروغ کے لیے امریکہ تقریباً $50 ملین کی رقم ایک ایسے سیاسی عمل کی مضبوطی کے لیے فراہم کر رہا ہے جس میں تمام فریقوں کو شامل کیا گیا ہو اور جس کی مدد سے سول سوسائٹی کے لیے بلدیاتی تعلیم اور اظہار رائے کی آزادی کے فروغ کے لیے شہریوں سے رابطے کرنے کی گنجائش میں اضافہ ہو سکے۔ امریکہ سن 2014 کے مجوزہ انتخابات میں مدد کے لیے $600 ملین سے زائد کی اضافی رقم بھی فراہم کرے گا۔ امریکہ نے سن 2011 کے بعد سے اب تک تیونس کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ اہلیت اور مہارت بڑھانے کے لیے $100 ملین کی رقم فراہم کی ہے، جبکہ $30 ملین کی رقم قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدلیہ کی گنجائش اور پیشہ ورانہ کارکردگی بڑھانے پر خرچ کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے تقریباً $6 ملین کی رقم سن 2012 اور سن 2013 میں تیونس کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بین الاقوامی دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے فراہم کیے ہیں۔ یہ تمام اقدامات امریکہ اور تیونس کے درمیان نہ صرف تعلقات کی گہرائی اور وسعت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ تیونس کی تاریخی طور پر جمہوری تبدیلی، معاشی نمو اور سلامتی کے لیے دونوں ملکوں کے مشترکہ عزم کا مظہر بھی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پروگرام لائف ان امریکا کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. آج کے اس پروگرام میں ہم امریکہ میں شاعری کی اہمیت اور امریکیوں کی اس میں دلچسپی پر گفتگو کریں گے. امریکہ میں ہر سال اپریل کے مہینے کو نیشنل پوئٹری منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے. اکیڈمی آف امریکن پوئٹس نے 1996 میں اس روایت کی بنیاد رکھی. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امریکی شاعری کی طرف راغب ہوں اور اس میں دلچسپی لیں. اس مہینے میں ملک بھر سے شاعر، ادیب، ناشر، کتب فروش، کتب خانے اور اسکول اکٹھے ہو کر رنگا رنگ تقاریب اور پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں. اس دوران وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ شعر کہیں، شاعری پڑھیں اور سننے میں دلچسپی لیں. اس ضمن میں امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا میں میامی پوئٹری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے. اس فیسٹیول میں کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقے کے 25 لاکھ لوگوں تک نظمیں پہنچائی جائیں. منتظمین ہوائی جہازوں کی مدد سے تحریر کردہ نظمیں تقسیم کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کی ہر بس پر ایک نظم کو جلی حروف میں چسپا کیا جائے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہے، روزمرہ زندگی کی مصروفیات کے باوجود شاعری بے حد مقبول ہے. اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو شاعری اور ادب کے شعبے میں مصروف عمل ہیں. ان میں سے ایک فیورٹ پوئم پروجیکٹ ہے جو پوئٹری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. یہ پروجیکٹ امریکیوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ شاعری تحریری انداز میں یا آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے انہیں ارسال کریں. یہ مقابلہ ایک سال پر محیط ہوتا ہے جس میں 5 سال سے لے کر 97 برس کے افراد حصہ لے سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کے ذریعے اب تک لاکھوں نظمیں موصول کی جا چکی ہیں اور منتخب کردہ نظمیں امریکنز فیورٹ پوئم نامی کتاب میں شامل کی گئی ہیں. اس منتخب کردہ مجموعے میں رابرٹ فروسٹ ایک اہم نام ہے جو 20ویں صدی کے اہم شاعروں میں سے ایک ہیں. ان کی 6 نظمیں امریکنز فیورٹ پوئم نامی کتاب میں شامل کی گئی ہیں. انہیں 4 مرتبہ پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا ہے. ان کی زیادہ تر شاعری شمال مشرقی امریکی ریاستوں کے لوگ اور زمین پر مبنی تھی جن میں قدرت کو موضوع بنایا جاتا تھا. جیسی الپلا کیلیفورنیا برکلے کی ایک طالبہ ہیں. انہوں نے رابرٹ فروسٹ کی ایک نظم پڑھی ہے. آئیے سنتے ہیں.
The buzz saw snarled and rattled in the yard and made dust and dropped stove-length sticks of wood, sweet-scented stuff, when the breeze drew across it. And from there, those that lifted eyes could count 5 mountain ranges, one behind the other, under the sunset, far into Vermont.
لینگسٹن ہگیز بھی امریکہ کے نمایاں شعرا میں قابل ذکر نام ہے. انہوں نے 1920 کی دہائی میں شہرت حاصل کی. انہوں نے 30 سے زیادہ کتابیں تحریر کیں. شاعری کے ساتھ ساتھ ناول، کہانیاں اور ڈرامے بھی تحریر کیے. وہ 1960 تک لکھتے رہے. ان کی زیادہ تر تحریریں سیاہ فام امریکیوں کی زندگی پر مبنی تھی. ان کی ایک نظم کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی طالبہ پاؤچن نے پڑھی ہے. آئیے سنتے ہیں.
Because my mouth is wide with laughter and my throat is deep with song, you do not think I suffer after I've held my pain so long. Because my mouth is wide with laughter, you do not hear my inner cry. Because my feet are gay with dancing, you do not know I die.
سامعین، یہ تھے امریکیوں کے پسندیدہ شاعری سے چند اقتباسات. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ
rnn.fm اور urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر ڈین کرافٹن. اب سے کچھ دیر بعد آپ پروگرام ہمارا سنیں گے میری کہانی، جسے پیش کرتی ہیں شہناز نفیس. اور اس سے پہلے خبروں کا ایک مختصر بلٹن.